هي شعر حضرت مولانا الشاكين ولا رحت شعر تعالى بعد
میری زبان حال بھی میرے بیان سے کم نہیں میری زبان حال بھی میرے بیان سے کم نہیں میرا سکوت عشق بھی میری زبان سے کم نہیں میرا سکوت عشق بھی میری زبان سے کم نہیں یاد خدا کا ہر نفس کون و مکان سے کم نہیں یاد خدا کا ہر نفس کون و مکان سے کم نہیں اہل وفا کا بوریا تخت شاہ سے کم نہیں اہل وفا کا بوریا تخت شاہ سے کم نہیں ان کے حضور میں میرے آنسو زبان سے کم نہیں ان کے حضور میں میرے آنسو زبان سے کم نہیں عشق کی بے زبانیاں لفظ و بیان سے کم نہیں عشق کی بے زبانیاں لفظ و بیان سے کم نہیں ان کے حضور میں میرے آنسو زبان سے کم نہیں عشق کی بے زبانیاں لفظ و بیان سے کم نہیں عشق کی بے زبانیاں لفظ و بیان سے کم نہیں
آنسو انسان کے اظہار غم کا ذریعہ ہے. آدمی کی آنکھ سے آنسو جب بہتے ہیں تو گویا اس کا دل رنجیدہ ہوتا ہے کسی کی محبت میں, کسی کی یاد میں, کسی کے فراق میں. اور انسان کے لیے اس سے بڑھ کر اور کوئی خوش قسمتی کی بات نہیں کہ وہ اپنے اللہ کی اور اپنے رب کی یاد میں آنسو بہائے, ورنہ انسان اپنے جیسے انسان کی یاد میں آنسو بہائے تو اس کی کوئی قیمت نہیں, لیکن اللہ کی محبت میں, اس کی یاد میں, اس کے فراق میں اگر ایک آدمی آنسو بہاتا ہے تو وہ آنسو قیمتی ہیں. نماز میں آدمی اگر مخلوق کے کوئی غم یاد آ گیا, ہچکیاں بن گئی, نماز ٹوٹ جائے گی. لیکن اگر اللہ تعالی کی محبت میں کوئی آیت قرآن مجید کی ایسی آدمی نے تلاوت کی یا سنی اور اس کو آخرت کا منظر, قیامت کا منظر ذہن میں آیا اور پھر اس کے بعد اس کو رونا آ گیا, ہچکیوں سے بھی رو لے تو نماز نہیں ٹوٹتی. یہ فرق ہے. تو اللہ تعالیٰ کے غم میں ایک نفس, نفس کا مطلب ہوتا ہے ایک سانس. اقبال بھائی ذرا جی, یاد خدا کا ہر نفس کون و مکان سے کم نہیں. کیا مطلب؟ سارا جہاں, ساری دنیا ایک طرف, دونوں عالم, کیا دنیا آخرت, عالم دنیا عالم آخرت, وہ سب اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں ایک لمحہ گزار دینا, یاد خدا کا ہر نفس کون و مکان سے کم نہیں. کون و مکان کیا بیچتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزرا ہوا ایک لمحہ بہت قیمتی ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ مجلس جس میں اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو قیامت کے دن حسرت کا سبب بن جائے گی. اس لیے جب بھی کوئی مجلس ہو تو وہاں اللہ کا نام ضرور ہونا چاہیے. مثلا قرآن مجید کی تلاوت ہو, کم از کم تو ہونی چاہیے انشاءاللہ, تاکہ قیامت کے دن ہمارے لیے وہ مجلس جو ہے وہ حسرت کا سبب نہ بنے. ہمارے آج عموم یہ ہے کہ ہماری, ہم سمجھتے ہیں کوئی جلسہ ہو تو قرآن مجید کی تلاوت ہونی چاہیے, حالانکہ کوئی بھی کام آپ جب کر رہے ہوں یا مجلس ہو تو وہاں قرآن مجید کی تلاوت کسی نہ کسی درجے میں ہونی چاہیے. اہل عرب کے ہاں آج بھی الحمدللہ یہ معمول ہے, حتیٰ کھانے کی دعوت ہوتی ہے ان کے ہاں تو قرآن مجید کی تلاوت یعنی ہوتی ہے کہ قرآن مجید آپ سنا دیجیے. تو کوئی بھی شخص قرآن مجید چاہے وہ ایک رکو پڑھ دے آدھا رکو پڑھ دے لیکن قرآن مجید کا ہے. حتیٰ کہ یہ معمول بھی ہے کہ لڑکا جب لڑکی کو پسند کرنے جاتا ہے, سمجھ پڑے کیا بات ہے, یہ تو موضوع زیادہ آپ لوگوں کے لیے دلچسپی کا سبب. تو جب لڑکی کے گھر جاتا ہے تو وہاں پر عام طور پر لڑکا جو ہے وہ لڑکی سے یہی مطالبہ کرتا ہے کہیں سے قرآن مجید سنا دو, سورہ یاسین سنا دو, سورہ رحمان سنا دو. عموم یہ ہے. تو ماشاءاللہ چونکہ معمولات ہیں وہاں کی اس لیے ان کو یہ چیز اچھمبے کی نہیں لگتی. اب ہم سے تو کوئی گانا سن لے اللہ تعالیٰ معاف کرے, اس کو قرآن مجید پڑھنا ہی نہیں آتا بچاری کو, کیا سنائے اللہ ماشاءاللہ. دیکھ کر پڑھ لے تو بڑی بات ہے, زبانی کی تو خیر کیا ہی پوچھنے. وہاں عام طور پر یہ ہے کہ سورہ یاسین, سورہ رحمان, اسی طرح اور جو اہم صورتیں ہیں کم از کم حافظہ اگر نہیں بھی ہے تو یہ صورتیں ضرور یاد ہوتی ہیں. سورہ کہف پڑھنے کا معمول عام معمول ہے, یعنی یہ نہیں کہ کوئی دیندار ہو تو ہی پڑھے گا. مسجد میں جمعے میں جب آ گئے وہ تو اسپیکر اوپر کے کھول دیتے ہیں وہ لوگ. جس طرح مکہ مدینے کی بات نہیں کر رہا, میں نے ریاض میں بھی دیکھا, جدے میں بھی دیکھا کہ اوپر کا اسپیکر کھول دیتے ہیں اور جو آتا جا رہا ہے وہ قرآن مجید پڑھتا جا رہا ہے اور اپنی باواز بلند ہر صف کے اندر. ہمارے یہاں تو عرب اتنا کرتے ہیں کہ قرآن ہی نہیں پڑھتے کہ پیٹ ہو جائے گی زیادہ نہیں پڑھنے سے. اللہ کے بندو ایسی یہ ادب نہیں ہے. ہمارے یہاں ادب میں قرآن مجید کو ایسے اونچا رکھ دیتے ہیں کہ وہاں تک آدھی نہ پہنچے, بہت اونچا رکھ دیا بھائی, ادب بہت ہے. وہاں ادب یہ نہیں ہے, وہاں ادب کا معاملہ ہے کہ قرآن مجید کو پڑھتے بھی ہیں سمجھتے بھی ہیں. تو سورہ کہف وہاں جمعے کے دن عام معمول ہے, ہمارے یہاں شاید ہی کسی کو پتا ہو. تو وہاں یہ جو آتا ہے قرآن مجید اس نے اٹھایا اور پڑھنا شروع کر دیا اور باواز برن پڑھتا ہے. اسپیکر کے یعنی اگر باہر کے جو لوگ ہوتے ہیں انہیں پتا ہوتا ہے کہ اس وقت مسجد میں نمازی کتنے موجود ہیں. امام صاحب کے آنے سے پہلے مسجد بھر چکی ہوتی ہیں, یہاں امام کو انتظار کرنا پڑتا ہے, وہاں لوگوں کو امام کا انتظار کرنا پڑتا ہے. یہ فرق ہے بس ہم اور انہوں نے. مسجد فل ہوتی ہے اور قرآن مجید کی تلاوت جاری ساری ہوتی ہے اور اس کا اندازہ آپ وہاں کے اسپیکر سے لگا سکتے ہیں. اوپر جو ہوتا ہے کہ پورے محلے میں قرآن مجید سورہ کہف کی آواز بلند ہو رہی ہوتی. بہرحال یہ ایک معمول سے میں نے اس لیے بتایا کہ وہاں عام لڑکیوں کا بھی یہ ہے, عام طور پہ لڑکوں کا بھی یہ ہے, بڑوں کا, بوڑھوں کا, بچوں کا, کہ آگے قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کرتے ہیں. یہ بہت بڑی چیز ہے کہ اللہ کی اصل میں جس کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کی ہر بات سے محبت ہوتی ہے. کسی کو کسی کا عاشق کا معشوق کا خط مل جائے جیب میں رکھے رکھے ملتا ہے, کہیں لیٹرن میں بیٹھا ہوا اللہ معاف کرے تو چونکہ یہ چیزیں وہیں جا کے چیک کرتے ہیں کہ بھائی کیا لکھا, کوئی نہیں ہوتا نا. تو یہ ہیں اسی قابل چیزیں, لیکن اللہ رب العزت کے کلام کس قابل ہے بھائی. وہ تو آپ رات دن پڑھیں صبح شام, اللہ تعالیٰ جتنے جس سے جس کی محبت ہوگی اس کے کلام سے بھی اتنی محبت ہوگی. تو اللہ تعالیٰ سے بات ہے ساری عشق کی. اگر عشق دل میں آ جائے تو بس پھر اس کو ہر جگہ معشوق نظر آتا ہے, لیکن اگر عشق دل میں نہ ہو تو زبان سے کوئی چیز ادا نہیں ہوتی. بہرحال یہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزرا ہوا ایک ایک لمحہ یہ انتہا درجے کی قیمتی چیز ہے. ساری دنیا ایک طرف اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزارا ہوا ایک لمحہ ایک طرف, اس لیے اس سے غفلت نہیں کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھنی چاہیے جسے بھی حاصل ہو جائے.
یاد خدا کا ہر نفس کون و مکان سے کم نہیں, یاد خدا کا ہر نفس کون و مکان سے کم نہیں, اہل وفا کا بوریا تب سے شاہ سے کم نہیں, اہل وفا کا بوریا تب سے شاہ سے کم نہیں. فاش کیا ہے آہ نے زخم جگر کو بزم میں, فاش کیا ہے آہ نے زخم جگر کو بزم میں, لیکن ہماری آہ بھی زخم نہاں سے کم نہیں, لیکن ہماری آہ بھی زخم نہا سے کم نہیں.
فاش کے معنی ظاہر کرنا, دل کے جگر کا جو زخم ہے اللہ تعالی کی محبت کا, تو بزم میں اس راز کو کس نے ظاہر کیا؟ اس آہ نے جو اندر سے نکلی. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے, بعض روایت میں میں نے پڑھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے تو کبھی کبھی ایسی آہیں وہ نکالتے تھے کہ جس حصے پر, چونکہ وہاں چھتیں بہت اونچی تو ہوتی نہیں تھی, تو اس آہ کی وجہ سے جو چھت کا حصہ تھا وہ سیاہ ہو گیا تھا, یعنی ایسی آہ نکالتے تھے. تو یہ صرف بات ہی نہیں ہے, یعنی اندر سے جو جل رہا تھا جو حصہ اس سے, تو بہرحال جو آہ نکالے جس کے دل میں اندر زخم ہوگا وہی آہ بھی نکالے گا نا. ہر ایک کے دل سے تو آہ بھی نہیں نکلتی, جسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ بار بار آہ آہ کرتا ہے, تو وہ آہ کرنا بھی تو ہے. تو بات وہی ہے کہ آدمی کرتا تب ہے جب اندر کچھ ہو, اندر کچھ ہوگا نہیں تو زبان سے بھی وہ آہ بھی نہیں نکل سکتی. تو اس لیے یہ اہل اللہ جو ہوتے ہیں اللہ کے نیک بندے, ان کا معاملہ اس شعر میں حضرت نے بیان فرمایا کہ ہماری آہ نے جو ہے راز کو فاش کر دیا, ورنہ ہمارا جو زخم نہاں ہیں پوشیدہ زخم ہے اندر, وہ بظاہر کسی کو نظر نہیں آتا, لیکن اس آہ نے سارا راز فاش کر دیا.
فاش کیا ہے آہ نے زخم جگر کو بزم میں, لیکن ہماری آہ بھی زخم نہاں سے کم نہیں, لیکن ہماری آہ بھی زخم نہاں سے کم نہیں. میری ندامتیں رہیں کبر سے پاسباں میری, میری ندامتیں رہیں کبر سے پاسباں میری, میری ندامتیں رہی کبر سے پاسباں میری, یعنی میرا نیاز بھی ناز شاہ سے کم نہیں, یعنی میرا نیاز بھی ناز شاہ سے کم نہیں.
جو آدمی کسی کا چہیتا ہوتا ہے تو ناز کرتا ہے, جس آدمی کو کسی پر بہت زیادہ ناز ہو تو ہر آدمی کو بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی بادشاہ کے سامنے, لیکن کچھ لوگوں کو جو منہ چڑھے ہوتے ہیں اور بادشاہ کے دل پر چڑھے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ بادشاہ کے سامنے ہی بات کہنے سے چوکتے نہیں, لیکن اللہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ تو ایسے بادشاہ ہیں کہ ان کے سامنے نیاز ناز ہے, اصل عاجزی جو ہے وہ ناز سے کم نہیں. ہم جو عاجزی کر رہے ہیں, انکساری کر رہے ہیں, نیاز دکھا رہے ہیں اپنا, تو گویا کہ یہ بھی ناز ہی ہے. اگر ہم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہ ہوتا تو یہ نیاز بھی نہ ہوتا. تو اس لیے کہتے ہیں میرا نیاز جو ہے وہ ناز سے کم نہیں. ناز تو بادشاہوں کے سامنے کیا جاتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ تو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں, اس لیے ان کے سامنے ناز نہیں چلتا, ان کے سامنے نیاز چلتا ہے. یہ فرق ہے.
میری ندامتیں رہی کبر سے پاسباں میری, میری ندامتیں رہی کبر سے پاسباں میری, یعنی میرا نیاز بھی ناز شاہ سے کم نہیں, یعنی میرا نیاز بھی ناز شاہ سے کم نہیں. نفس کو کر دے تو فنا, باقی رہے نہ کچھ انا, نفس کو کر دے تو فنا, باقی رہے نہ کچھ انا, راہ میں ان کی ناز و کبر جور و جفا سے کم نہیں, راہ میں ان کی ناز و کبر. جو روزہ کم نہیں.
دیکھیے دو باتیں بتائی گئی ہیں, پہلے کہا کہ میری ندامتیں رہیں کبر سے پاسبان میں, میں جو غلطیاں مجھ سے ہوتی ہیں اس پر ندامت ہوتی ہے, جب ندامت ہوتی ہے تو تکبر نہیں ہوتا, جب آدمی نادم ہوتا ہے وہ متکبر نہیں ہو سکتا, متکبر آدمی کبھی نادم نہیں ہوتا, اور جو آدمی نادم ہوتا ہے وہ متکبر نہیں ہو سکتا, دونوں باتوں میں فرق. اور یہ بتایا کہ اللہ کے راستے میں ناز کرنا یہ کبر سے کم نہیں, اس لیے نیاز کا راز کہ اللہ کے لیے اللہ کے سامنے نیاز دکھایا جاتا ہے, عاجزی دکھائی جاتی ہے, انکساری دکھائی جاتی ہے, تو اس لیے وہاں تکبر ناز کرنا تکبر, اور نیاز جو ہے یہ نازی کی جگہ پر, اس کو یہ اس میں دوسرے شعر میں بیان کیا گیا.
نفس کو کر دے تو فنا باقی رہے نہ کچھ انا, نفس کو کر دے تو فنا باقی رہے نہ کچھ انا, راہ میں ان کی نازو کے بل جو روز پاس کم نہیں, راہ میں ان کی نازو کے بل جو روز پاس کم نہیں, جلوے حق کے سامنے حیرت سے بے زبان صحیح, جلوے حق کے سامنے حیرت سے بے زبان سہی, پھر بھی سکوت عشق کا اس کی صدا سے کم نہیں, پھر بھی سکوت عشق کا اس کی صدا سے کم نہیں, اہل نفاق پر گناہ جیسے مگز ہونا پر, اہل نفاق پر گناہ جیسے مگز ہونا پر, اہل نفاق پر گناہ جیسے مگز ہونا پر, مومن کے دل پہ ہر گناہ کوہِ گرا سے کم نہیں, مومن کے دل پہ ہر گناہ کوہِ گرا سے کم نہیں.
ماشاءاللہ, اس شعر پر ایک لطیفہ بھی ہے جو ہمیشہ ذہن میں آ جاتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ حکمت کی بات بھی بیان کی گئی ہے کہ فاسق آدمی جو ہے, گناہگار آدمی یعنی جو گناہ کرتے ہوئے شرماتا نہیں ہے اللہ کے سامنے, وہ گناہ کو کوئی اہمیت نہیں دیتا, اس کے سامنے گناہ ایسا ہے جسے ناک پہ مکھی بیٹھ جائے اور اڑا دے, اس کے بعد خیال بھی نہیں آتا. لیکن مومن کے دل پہ جو گناہ ہے اس کا بوجھ ایسے ہے جیسے کہ کوہ گرم بھاری پتھر رکھ دیا کسی نے, بھاری باہر رکھ دیا ہو, یعنی جب تک وہ اللہ کے سامنے رو نہ لے, عاجزی نہ کر لے, گڑ نہ دے اور اللہ سے معاف نہ کرا لے, اس وقت تک اسے چین نہیں آتا. لیکن فاسق آدمی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا, بہت سے لوگ ہیں صبح شام تک گناہ میں پڑے ہوئے ہیں, مبتلا ہیں, انہیں احساس ہی نہیں ہوتا. ایک نمازی آدمی اس سے نماز رہ جائے تو وہ بے چین ہو جائے گا, ایک آدمی سے نماز ہی نہیں پڑھتا اسے خیال ہی نہیں آتا کبھی تمہیں نماز پڑھنی بھی چاہیے کہ نہیں. ایک تو یہ بات بتائی, دوسری یہ یہاں پر مگس مکھی کو کہتے ہیں اصل میں فارسی زبان میں, تو مجھے یاد ہے کہ چوتھی یا پانچویں میں جب میں پڑھا کرتا تھا اس وقت میں نے سب سے پہلے یہ شعر سنا تھا کہ مگس کو باغ میں بات جانے نہ دینا, مگس کو باغ میں جانے نہ دینا کہ نہ خون پروانے کا ہوگا, یہ شعر میں نے سنا اس وقت, اور اس زمانے میں الحمدللہ اس کی تشریح بھی معلوم ہو گئی. بہرحال یہ شعر میں نے ایک اپنے ساتھی کو جو چوتھی یا پانچویں جماعت میں پڑھا کرتا تھا اس کو سنایا, تو کافی عرصہ گزرنے کے بعد ایک دن اس نے اس کو یاد نہیں رہا کہ میں نے ہی سنایا تھا, تو مجھے آگے کہنے لگا کہ دماغ کو باغ میں جانے نہ دینا, دماغ کو باغ میں جانے نہ دینا کہ نہ خون پروانے کا. میں نے کہا تو دماغ کہاں سے لائے, میں سمجھ میں نہیں آ رہا. تو بعد میں مجھے ذہن میں آیا, میں نے کہا اچھا یہ مغز پڑھا اس نے, مغز کو مغز کو مغز پڑھا اور مغز کا ترجمہ دماغ سے کیا. تو مغز کو باغ میں جانے نہ دے, اگست تو تھا مغز, مغز کو اس نے کہا مغز اور مغز کا ترجمہ, اور مغز تو ذہن میں رہا نہیں, اس نے کہا دماغ. تو سمجھانے کے لیے بجائے اس کے کہ وہ اس کا ترجمہ کرتا, اس نے کہا جی دماغ کو باغ میں جانے نہ دینا کہ نہ خون پروانے کا ہو. شاید یہ کہہ رہا ہے کہ مکھی کو باغ میں مت جانے دینا ورنہ پروانے کا خون ہو جائے گا. بتائیے کیسے ہوگا, شہد کی مکھی کی بات کر رہے ہیں, شہد کی مکھی باغ میں جائے گی, پھولوں کا رس چوسے گی, پتوں پہ بیٹھے گی, پھلوں کا رس چوسے گی, اور پھر جا کر وہ کیا کرے گی, شہد کے چھتے میں جائے گی اپنے, وہاں پر موم بھی پیدا ہوتا ہے, وہاں پر شہد بھی پیدا ہوتا ہے, اس موم سے شمع روشن ہوگی اور شمع پہ پروانے آئیں گے تو جلیں گے کہ نہیں. تو اصل تو دیکھیے شاعر کا دماغ کہاں پہنچا کہ مغز کو باغ میں جانے نہ دینا کہ نہ خون پروانے کا ہوگا, کہ مکھی باغ میں گئی تو جا کے پھل چوسے گی, پھلوں کا رس اور اسی طریقے سے شہد اس سے بنے گا, اس سے موم بنے گا اور موم سے شمع روشن ہوگی, اور جب شمع ہوتی ہے تو اس میں پروانے بھی آتے ہیں. پروانے شمع سے دور نہیں رہ سکتے, جب بھی شمع جلے گی پروانے وہیں سے پہنچیں گے اور اپنی جان جو ہے وہ اس کے اوپر فدا کر دیتے ہیں. تو اس لیے یہ شعر تو اصل میں بات یہ آ گئی, لیکن بہرحال اصل بات جو کہنا چاہتے ہیں کہ گناہ کو معمولی چیز مت سمجھو, یہ فاسقوں کی علامت ہے, فجار کی علامت ہے, گناہگاروں کی علامت ہے کہ وہ گناہ کو اہمیت نہیں دیتے, کہ گناہ کر لیا ان کی نظر میں کوئی بڑی بات نہیں, ایسا ہے جیسے مکھی ناک سے بات بس. لیکن ایک مومن آدمی اگر خدا نہ کہے اس سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو وہ جب تک اپنے رب کو رو رو کے منع نہ لے, آج یہ اختیار نہ کرے, ندامت اختیار نہ کرے, اس وقت تک اس کے دل سے بوجھ اترتا نہیں, اس پر ایسا ہے تاری رہتا ہے جیسے کہ اس کے سینے پر کسی نے پورا پہاڑ رکھ دیا. اللہ تعالی ہمیں اہل ایمان والی شفا عطا فرمائے.
اہل نفاق پر گناہ جیسے مگس ہو ناک پر, اہل نفاق پر گناہ جیسے مگس ہو ناک پر, مومن کے دل میں ہر گناہ کوہ گرات کم نہیں, مومن کے دل پہ ہر گناہ کوہ گرات کم نہیں, رندوں کی آہ زاریاں اکثر خدا کو ہے پسند, رندوں کی آہ زاریاں اکثر خدا کو ہے پسند, ان کا شکستہ دل بھی پھر کرو بیات کم نہیں, ان کا شکستہ دل بھی پھر کرو بیات کم نہیں, رندوں کی آہ زاریاں اکثر خدا کو ہے پسند, رندوں کی آہ زاریاں اکثر خدا کو ہے پسند, ان کا شکستہ دل بھی پھر کرو بیات کم نہیں, ان کا شکستہ دل بھی پھر کرو بیات کم نہیں.
ماشاء اللہ. رند کسے کہتے ہیں بھائی؟ عام طور پر وہ لوگ جو دین بیزار ہوتے ہیں یا دین کی طرف مائل نہیں ہوتے یا گناہگار ہوتے ہیں, عام طور پر انہیں رند کہا جاتا ہے. ہمارے یہاں تو رند ایک قبیلہ بھی ہے, رند بلوچ. تو رند عام طور پر اسے کہتے ہیں جو دین سے دور ہوتے ہیں. لیکن آدمی بعض ایسے ہوتے ہیں کہ دین سے دور تو ہوتے ہیں لیکن انہیں اس کا احساس بہت رہتا ہے, دل شکستہ رہتے ہیں کہ ہم بڑے گناہگار, تو پھر وہ روتے ہیں اللہ کے سامنے. تو فرمایا اس کو کہا کہ رندوں کی آہ زاریاں اکثر خدا کو ہیں پسند. جب کوئی شخص اللہ کے سامنے روتا ہے کہ اللہ گناہ ہو گیا, اللہ معاف فرما دے, بڑی غلطی ہو گئی, تو اللہ تعالیٰ کو یہ آہ زاریاں بہت پسند. تو ان کا شکستہ دل جو ہوتا ہے جس سے وہ رو رو کے اللہ کو مناتے ہیں, وہ اللہ کے ہاں بہت قیمتی دل ہوتا ہے. بچپن میں شعر پڑھا تھا ذہن کے حوالے سے اس وقت ذہن میں آ گیا تھا، تو ایک کلفی کے ٹھیلے پر لکھا ہوا۔ عام طور پر ہمارے یہاں جو کلفیاں بیچنے والے آتے ہیں محلوں میں، اب بھی کہیں نہ کہیں نظر پڑ جاتی ہے، زاہد نگاہ کم سے کسی رند کو نہ دیکھ۔ اصل میں زاہد عام طور پر اس نام کے لوگ زیادہ ہی کچھ اثرات رکھتے ہیں اس قسم کے، تو اس کو کہا زاہد نگاہ۔ زاہد اس کو کہتے ہیں کہ دنیا سے بظاہر بڑا بے رغبت ہوتا ہے، حقیقی معنی میں زہد ہو تو بہت ہی بڑی بات ہے، یعنی یہ تو صفت ہے، بہت اونچی صفت، لیکن ہر ایک میں ہوتی نہیں۔ لیکن بعض جو ظاہر خشک ہوتے ہیں تو ان میں یہ ہوتا ہے کہ بس دنیا سے بے رغبت ہے، اب تھوڑا سا کسی کو دیکھا دنیا کی طرف مائل تو بس وہ اس کو بہت ہی کم تر درجے کا سمجھتے ہیں کہ میں تو بہت اونچی چیز ہوں، یہ بہت کم تر۔ تو اس کو اصل میں شاعر بیان کر رہا ہے کہ ظاہر نگاہ کم سے کسی رند کو نہ دیکھ، نہ جانے اس کریم کو تو ہے کہ وہ پسند۔ تو یہ دیکھیے، میں نے غالباً 1968 یا 1970 کی بات ہے جب یہ میں نے پہلی دفعہ پڑھا، تو ذہن میں مطلب تو نہیں آیا لیکن یاد ضرور ہو گیا، اور الحمدللہ یاد بھی اس وقت زمانے سے ہی ہے۔ لیکن شعر بہرحال بڑا جاندار، کہ کسی کو کمتر مت سمجھو، اگر ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں توفیق دے دی ہے نیکی پر چلنے کی، تو جو لوگ نہیں چل رہے ان کو بھی ہم کم نہ سمجھیں۔ کیا پتہ اللہ کب اسے توفیق دے دے، آدمی خود سوچے کہ ہم خود کیسے تھے پہلے، ہم میں بھی بہت سی خرابیاں تھیں، اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ان خرابیوں کو دور کر دیا، کوتاہیوں کو دور کر دیا۔ جس خدا نے ہماری خرابیاں دور کر دیں وہ خدا ان کی خرابیاں بھی دور کر دے، اس لیے ان کو کم تر نہ سمجھو، کیونکہ اللہ کو نہیں، ہمیں نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں کون پسندیدہ ہے۔ ظاہر نگاہ کم سے کسی رند کو نہ دیکھ، نہ جانے اس کریم کو تو ہے کہ وہ پسند۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں ہمارا شمار ان لوگوں میں فرمائے جو اس کے پسندیدہ بندے ہوں۔ آج ماشاءاللہ ایک ہی نظم جو ہے وہ کافی طویل ہو گئی، تو انشاءاللہ آئندہ مجلس میں باقی ہوگی۔ مختصر سا ذکر کر کے دعا کرتے ہیں، آج ارادہ یہ تھا کہ بس آدھے گھنٹے سے زیادہ کی مجلس نہیں ہوگی۔ بہرحال جتنی بھی ہو گئے، اللہ تعالیٰ، بھائی اقبال بھی بیٹھے ہیں، اگر میں انہیں دعوت دوں گا تو شاید بات لمبی ہو جائے گی، پھر مختصر سا ذکر کر لیتے ہیں 5-10 منٹ کا انشاءاللہ، پھر دعا۔